بسم الله الرحمن الرحيم. حضرت شاہ رضی اللہ رحمت اللہ علیہ نے آپ کی جو دو فقرے فرمائے تھے پچھلی بحث کے دوران، ان میں کچھ تشریح باقی تھی اور اس پہ کچھ دلائل اور کچھ واقعات کا عرض کرنا باقی تھا، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ ایک تو یہ کتاب پڑھنے کی صورت ہو سکتی تھی کہ ہم محض اس کا ترجمہ کریں اور آگے چلے جائیں، اور ایک صورت یہ ہے کہ ہم اس عبارت کی تشریح کر دیں جو حضرت نے لکھی ہے اور تشریح کر کے چلے جائیں، اور تیسری صورت یہ ہے کہ ہم اس کی مثالیں بھی دیں، اور یہ تیسری صورت اس لیے اپنائی جس پہ بوجھ تو زیادہ پڑتا ہے کہ مثالیں ڈھونڈنے کے لیے تاریخ کا مطالعہ کرنا اور یہ دیکھنا کہ اس کے مناسب اس کے مطابق مثال کہاں آئی ہے، یہ بوجھ تو ہم پہ پڑتا ہے، مگر جتنا بھی اللہ تعالیٰ کو منظور ہو اس کتاب کا پڑھنا یا پڑھانا، تو کل کو یہ حسرت نہ رہے کہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ نے جو کچھ لکھا تھا اس کی تشریح ہو گئی لیکن مثال سے چیز ثابت نہیں کی جا سکی. بہت مرتبہ اصول سمجھ میں آ جاتا ہے لیکن جب آدمی اس کی تشریح کرنا چاہے تو اس موقع پر مثالوں کی ضرورت پیش آتی ہے، اور ہر واقعے پر مثال کو ڈھونڈ لینا آسان کام نہیں ہوتا. اب یہ دو آخری فقرے حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ نے لکھے ہیں، اس میں اصل میں پوری بحث جو پچھلی مرتبہ گزر چکی، یہ تاثر ابھرتا ہے کہ جو کچھ کتاب و سنت میں آیا ہے ہمیں چھپ کر کے مان لینا چاہیے، اور عقل کا کوئی دخل نہیں ہے شریعت میں. اور سچ پوچھو تو آج کل کئی ایک لوگ ذہنی طور پہ معاذ اللہ مرتد ہے، مجھے نہیں کہتے کہ اسلام غلط ہے اسلام خراب ہے، مگر ان کو بھی یقین ہو چلا ہے کہ اسلام ہمارے موجودہ دور کے مسائل کو حل نہیں کر سکتا. آپ کسی اچھے بینکار کے پاس چلے جائیے اور اس سے آپ بات کیجیے کہ بینکنگ کا سسٹم اسلام کے خلاف ہے، تو وہ آپ کو جو کچھ کہے گا ڈھکے چھپے لفظوں میں وہ یہی کہے گا کہ جناب اسلام میں بینکنگ کا نظام ہے ہی نہیں، ہم اسلامی معاشیات کو نافذ نہیں کر سکتے. اور کہنا تو چاہتا ہے وہ یہ، کس زمانے کی بات کرتے ہو؟ سود کے بغیر دنیا کی کام چل سکتی؟ آپ پتا نہیں کس جہان کی بات کرتے ہیں، آپ معلوم نہیں کس جہان کی خبر دیتے ہیں. تو ذہنی طور پر اسلام سے یہ اعتبار اٹھ گیا، کسی وکیل سے ذرا بات جا کر کرو تو تھوڑی دیر میں وہ وکیل خود بخود اس کا کھا جائے گا کہ میرا جناب آپ کیا چاہتے ہیں، وہ سارے ڈنڈے دیتے رہے، آپ کیا چاہتے ہیں، قتل کے اس میں قتل ہوتے رہے. تو یہ ذہنی طور پر اس بات کے لیے تیار ہے کہ اسلام کے علاوہ کسی اور نظام عدل کو قبول کرے. اگر یہ تیار نہ ہوتا تو ملک میں قانون کی حالت کیسے چل سکتی تھی؟ وکیل اگر ایک مرتبہ کہہ دیتے کہ ہم غیر شرعی قوانین کے مطابق فیصلہ نہیں کریں گے تو ان کی ساری ہستیاں بیٹھ جائیں. اسی طرح سے سیاست دان کے پاس چلے جائیں گے اور آپ اسے کہیے کہ ہمیشہ سچ بولو، چاہے سیاست میں بھی رہو تو ان کا تو اللہ ہی بات ہی ہے، وہ کہے گا سچ بول کے بھی تمہیں سیاست ہو سکتی ہے اور سچ بول کے بھی پبلک سے ووٹ دیے جا سکتے ہیں. تو اگر جتنے بھی طبقات ہیں ہم سب اپنے اپنے طبقے پر غور کریں تو ذہنی طور پر اکثر و بیشتر لوگوں کا اس سے اطمینان اٹھ گیا ہے کہ اسلام اس موجودہ دور میں ہماری رہنمائی کر سکتا ہے، اور اس کے نتیجے میں پھر جو بھی غیر شرعی نظام ہے لوگ اسے قبول کرتے ہیں، تیار بیٹھے ہیں، کل کو اس سے بھی بہتر نظام آ جائے تو ہم مان لیں گے۔ اور بہت بڑا کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم اسلام کے وہ نظام وہ چیزیں لوگوں کو بتائیں، تعلیم دیں کہ جو اب بھی کام آ سکتے ہیں، اور جتنی بھی چیزیں ہیں ان میں سے ایک بہت بڑا تجزیہ اس زمانے کا یہ ہے کہ بچے یہ سمجھنے لگے ہیں کہ اسلام اپنی کوئی بات نہیں کرتا۔ بچوں کچھ آگے مان لو، کتاب لیا ہے مان لو، سنت لیا ہے مان لو، اب اس میں کوئی آدمی کہے کہ بھائی عقل سے کام دو تو مولوی صاحب عقل سے نہ سکتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ عقل تمہاری بات سمجھ میں آئی یا نہ آئے۔ ماں تین باتیں، ایک تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے ایمان اتنا زبردست تھا کہ وہ یہ جانتے تھے کہ غیب کے بہت سے حقائق عقل کے خلاف نہیں، عقل سے ماورا، یہ دونوں میں فرق ہے۔ ایک چیز ہے عقل کے خلاف ہونا اور ایک ہے کہ عقل سے ماورا ہونا۔ دیکھو آسان مثال ہے، کام سنتا ہے بغیر اس اسپیکر کے، کتنا سن سکتا ہے؟ اس کونے کی آواز سنے گا، دو منٹ کی آواز سن کے کان کی ایک حد ہے، حد تک آواز کو سنے گا، اس کے بغیر کان نہیں سن سکتا۔ آپ دیکھیں گی کتنی دیکھ لیں گی، اور اگر نیند بھی نہ ہو اور احمد کی ضرورت ہو تو اس بیچارے کے بغیر بھی کام دکھائی دے گا۔ تو آدمی اب کہے کہ یہ نیند جینا ہے، یہ دس کی دور بھی دیکھ لیا کرے تو نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح جب ایک آدمی دور تک نہیں دیکھ سکتا اور آواز کی ایک حد ہے، اس سے آگے کی نہیں سن سکتا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے بعد کوئی دیکھنے کی چیز بھی نہیں ہے اور اس کے بعد سننے کے لیے کوئی آواز نہیں۔ ایک میل تک میں تم پر کر لیں تو میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ ایک میل کے بعد ہم گاڑی نہیں چلتے، ابھی بارش ہی نہیں پڑتی، ایک میل میں چلا کے وہاں سے تو وہاں گاڑیوں کی آواز ہوگی، اسی طرح اور بڑے میل پہ چلے جاؤ اور بڑے میل پہ چلے جاؤ، تو آواز تو ہے نا، یہ نہیں سن سکتا تو کان نہیں سن سکتا، اس لیے کہ کان کی مجبوری ہے کہ اس لمٹ میں اچھا دور ہے۔ اسی طرح آم کا بھی یہی حال ہے، جب کان اور آم کا یہ حال ہے تو عقل کا بھی یہی حال ہے کہ جتنی بھی غیبی چیزیں عقل کے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ ان چیزوں کو سمجھ سکے۔ تو اس لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سادہ لفظوں میں حقیقت کو سمجھے دے دے کہ غیب کے حقائق عقل کی دسترس سے باہر، اس لیے وہ ایمان لے آتے۔ ہمارے یہاں یہ بات نہیں ہے، ایک تو بات یہ ہو، دوسری بات یہ ہو گئی کہ واقعی جو اسلام کی نمائندگی کرتے ہیں اور اسلام کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں، ان میں آخری مطالعے کی کمی، حکمت کی کمی۔ تو نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ ایک لڑکا اٹھتا ہے، مسجد میں جاتا ہے اور کہتا ہے کہ والد صاحب غلاموں کا کیا مسئلہ ہے، مجھے سب لوگ تنگ کرتے ہیں، غلاموں کے بارے میں پوچھتے ہیں، مجھے بتائیں غلام کی انسان ہے۔ دوسرا اٹھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ باندیوں کا کیا تصور ہے، یہ کیا ہوتی ہے۔ 80% سے زیادہ یہ نوجوان نسل یہ بتائی۔ ایک اور آئے گا، وہ کہے گا اسلام نے اتنے لوگوں کو مارا تھا، آزادی سے کیوں نہیں جینے دیا۔ ایک اور اس کا ہے، وہ کہتا ہے جی آپ اسلام کی تبلیغ ساری دنیا میں کریں جائے، اور عیسائی اور ہندو ہر ہر مسلمان ہوتے جائیں گے جائے، اور اسلام کہتا ہے کہ کوئی ایک بھی اسلام کو میرے پتہ چل کر دو تو آپ کافروں کو اپنے ممالک میں تبلیغ کی اجازت نہیں دیتے۔ اگر اسلامی حکومت ہو تو آپ عیسائیت کو تبلیغ کی اجازت نہ دیں، اور عیسائیت نے ملکوں میں اسلام کی اجازت دیں، حتیٰ کہ ان کی رعایا ان کے اعتبار سے اپنے مذہب کو چھوڑ کے اسلام میں داخل ہوتی جائے، آپ بڑے خوش ہو، جب آپ کی رعایا میں سے کوئی فرق جائے تو آپ کہیں گلا جی۔ اس قسم کے بیسیوں مسائل ہیں جو ہماری نسلوں میں پیدا ہوتے ہیں، اور جب وہ پہنچتے ہیں مسجد میں اور پوچھتے ہیں ان کا یہ کیا بات ہے، تو پھر اسے بجائے اس کے کہ مطالعے اور علم کی روشنی میں جواب دیا جائے، وہاں سے کبھی فتوا لگ جاتا ہے، کبھی ڈانٹ پڑ جاتی ہے، کبھی یہ ہو جاتا ہے کہ اس کے مسائل کا حل نہیں ہے، بس چپ کر کے مانو۔ اس سے مخاطب کا ذہن مطمئن نہیں ہوتا، ہم سخت جواب دیں گے، ڈانٹ کے کسی کی زبان کو چپ کرا سکتے ہیں، لیکن کسی کے دل اور دماغ کو مطمئن نہیں کر سکتے۔ نتیجہ کیا نکلا، لیکن یہ کچھ اسلام کا کہ اعتبار ہو جاتا ہے. وجہ اس کی بنیادی طور پر یہ ہے کہ جن وقت سے آپ کے پاس کیا تھا کتاب کے پاس کیا تھا انہیں علم میں پورا کامل ہونا چاہیے تھا. جب وہ پبلک میں آپ سے بیٹھے ہیں اور اسلام کی نمائندگی کرنے کے لیے بیٹھے ہیں تو انہیں علم ہونا چاہیے تھا. کیوں نہیں انہوں نے پتا یہ ان کا خوش انہیں چاہیے تھا کہ اسلام کی چیزیں پڑھتے حکمتوں کو پڑھتے ان چیزوں کو پڑھتے انہوں نے کیوں نہیں پڑھا. تو پڑھائی سے تو کوئی دلچسپی رہی نہیں. سارا دن صاف کیجیے گا فجر کی نماز پڑھتے سونا ہے اور 10 بجے اٹھنا ہے اور پھر اس کے بعد سائیکل سے چلے گئے اس سے ملنے چلے گئے. اب تو سائیکل ہے رہی نہیں وقت سائیکل اب تو گاڑیاں آ گئی ماشاء اللہ. اس کے بعد چلے گئے یہاں پر پہلے گاڑی یا ریزن کر لی کچھ اور کر لیا لیکن وہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے بھی جم کے نہیں پڑتا 3 گھنٹے بھی کوئی نوکری مطالعہ نہ کرے دن میں تو بلا بتاؤ وہ کام کو کہاں چھوڑ گئے اور کام کو پیش. یقین مانگے 500 صفحے بھی لوگ نہیں پڑھتے ہیں. یقین مانگے 500 صفحے بھی نہیں پڑھتا. اب 500 صفحے بھی نہ پڑھے اور جمعے کی تقریب بھی وہ کریں کہ اخبارات دیکھ لے کے سیاسی باتیں تو جو آنے والے ہیں ان کی تسلی نہیں ہوتی ہے دوسری طرح. اور تیسری وجہ یہ ہے ایک تو ایمان ویسا نہیں رہا دوسرے علم نہیں رہا اور تیسرے جو ہوتے ہیں ان کو سسٹم میں ان کا دماغ ایسا بنایا جاتا ہے کہ وہ صرف اکیلی آپ کو قبول کریں اور عقل کے علاوہ کوئی چیز. یہ جو فزکس پڑھاتے ہیں کیمسٹری کمپیوٹر ٹیکنالوجی اس میں خاص طرح کا ایک ذہن تیار ہو جاتا ہے اور وہ ذہن ہر اس بات کو مانتا ہے جو 2 اور 2 4 ہے اور اس کو کہو کہ 2 اور 2 5 جو ہوتے ہیں یہ بھی کبھی ہو سکتا ہے اپنی مانتا کہتا ہے جو 2 اور 2 5 نہیں ہوتے. پر اگر ہم سے سمجھا دیں کہ یہ سب چیزیں اعتباری ہیں حقیقی نہیں. آپ کہتے ہیں 2 اور 2 4 ہو سکتے ہیں اور یقیناً اللہ کے یہاں ایک نظام ایسا بھی ہے کہ 2 اور 2 5 ہو سکتے ہیں. کبھی عقل سے یہ بات کھل جائے گی تو اس وقت ہوگی عقل کے مطابق عالم بدل جائے حکم بدل جاتا ہے. اب وہ بچہ کہتا ہے میری سمجھ میں نہیں آتا تو عام طور پہ یہ تینوں اسباب پائے جاتے ہیں اور جو آدمی آتا ہے وہ کہتا ہے کہ اسلام کی تعلیمات عقل کے خلاف ہیں. حضرت شاہ رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اسی بات کو یہاں پر بات کی ہے. اس کی جتنی بحث اب تک ہوئی اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں بس چپ کر کے مان لینا ہے اور ہماری عقل میں آئے نہ آئے یا نہ آئے تسلیم کرنا ہے. شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے آخری جو دو فکرے گئے ہیں نا وہ یہی ہے کہ وقال قوم منھم اور لوگوں نے جماعت ایسی ہے یہ کہا جس نے کہ آمنا بذالک و ان لم ندر حقیقتہ ولم یشهد له المعقول عندنا کہ ہم ان تمام چیزوں پر ایمان لائے جو شریعت ہمیں بتاتی ہے اگرچہ ہمیں اس کی حقیقت کا علم نہ ہمیں پتا چلے نہ چلے ہم ان چیزوں پر ایمان لیا اور معقولات عقل اس کے لیے گواہی دے یا نہ دے ہم ان چیزوں کو مانتے. یہ ایمان ہے بہت اچھا ہے. ایک آدمی کہتا ہے جو کتاب و سنت میں آیا ہے مجھے اس سے کوئی بحث نہیں عقل میں آتا ہے یا نہیں آتا میں اس چیز کو مانتا ہوں. دیکھیے ایک آدمی کہتا ہے کہ یہ ہر چیز عقل پر پرکھنی ہے نہیں سمجھ میں آتی تو ماں اللہ نے دین کے لوگ کو مرتب ہو گیا اور ایک اس کے مقابلے میں کہتا ہے بھائی میں ان چیزوں میں نہیں پڑھتا. ایک عورت کہتی ہے کہ میں گھر میں رہنے والی ہوں اور میں تو اپنے روٹی سالن بتاتی ہوں مجھے نہیں پتا غلام اور بادشاہ اسلام کیوں جائز کراتے ہیں کیوں نہیں کراتے میں ان بحثوں میں نہیں پڑتی نصیب انداز مسلمان ہوں. تو یہ عورت یہ خاتون اس مرتب سے اچھی ایک چٹا ایمان بچا لیا. ایک آدمی کہہ رہے میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے بھائی کہ میں ان ساری چیزوں کو ظاہر کروں میں تو سیدھا سادہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا بس اس کو مانتا ہوں. یہ بحث کسی اور سے جا کر کرو. یہ آدمی اچھا ہے یہ کس طرح نے دین کو تو بچا دیا. شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے اس سے بڑھ کر بات کی. شاہ صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ورنہ وہ نقول آمنا بذلک كله على بینۃ من ربنا وشاہد له المعبود عندنا. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم ان تمام چیزوں پر ایمان لائے جو ہمارے پروردگار کی طرف سے آئی ہیں اور ہمارے نزدیک سب کی سب چیزیں عقل کے مطابق. یہ کہا آپ نے پہلے وہ لوگ تھے جنہوں نے کہا ہماری عقل میں نہیں آتی تو بھی مان لیں. شاہ صاحب رحمۃ اللہ میں کمال یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں شریعت میں جتنی چیزیں یہ سب انسانی عقل کے مطابق ہیں عقل سے ہٹ کے اللہ نے کوئی بات نہیں کی آگے چل کے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ عقل کی اہمیت پر بات کریں گے کہ عقل کس کام آتی ہے اور کس حد تک ہو جا سکتی ہے. اس سے اگلا جو بحث اور بیان آئے گا شاہ صاحب رحمت اللہ کے مطابق اس سے یہ فلسفیانہ بات کریں گے. لیکن ہم آپ کو کچھ چیزیں بتاتے ہیں کہ دیکھو اسلام میں عقل کی کتنی اہمیت ہے اور اسلام نے عقل کو کس طرح کہا ہے اور چیزیں عقل کے مطابق ہیں. سرسید کی ساری بارات آپ نے سنی اور سرسید کو بنیادی طور پر ان سب معتزلیوں کو چڑ رہی ہے اس سے کہ معجزے کو مانیں کیونکہ ان کے نزدیک معجزہ فطرت کے قوانین کو توڑتا ہے. کرامت بھی توڑتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی چیزیں ہیں یہ سب عقل کے مطابق ہیں. اسلام دین فطرت ہے. یہ اب تو فطرہ اتنا زیادہ سننے میں نہیں آتا لیکن جب ایوب خان کا دور تھا نا تو فلسفی بڑے بڑے پر حکومت کے پٹھو مر گئے پتا نہیں کہاں پہنچے اللہ جانے. آئینی قوانین کے مرتب کرنے والے اور یہ سارے دو جملے بہت زور و شور سے کہتے تھے. ایک تو کہتے تھے کہ اسلام فطرت کے مطابق ہے. فطرت سے ابھی بات ہوئی پانی ہمیشہ نشیب میں رہتا ہے فطرت کے مطابق. اب کوئی کہتا ہے کہ ایک آدمی نے اٹھ کے لاٹھی ماری اور دریا ڈوب پڑے ہو گیا مت مانو اس لیے کہ پانی فطرت کے مطابق رہتا ہے. اسلام فطرت کے مطابق اسلام فطرت کے مطابق ہے. گوچر چیز ہمیشہ زمین کی طرف آتی ہے. اب کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ ایک آدمی اڑا جہاں سے فرشتے لے گئے اور جنت اور جہنم دیکھ دیا یہ فطرت کے خلاف ہے نہیں ہو سکتا. اور دوسرا چلتا ہوا جملہ یہ تھا کہ ہر چیز کی ایک روح ہوتی ہے. اس روح کے مطابق کام کرنا چاہیے. اسلام کی روح نکالو نماز کی روح نکالو ناصر کی روح نکالو روح کے مطابق کام کرو. یہ چلتے ہوئے جملے تھے. مر گئے پتا نہیں مٹی میں مل گئے کہاں ختم ہو گئے. خدا کا دین نہ بدلا اگرچہ وہ اپنے انجام تک پہنچے. یہ ہر بات میں اس طرح کہہ کے جان چھڑاتے تھے. شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ بات یہ ہے بات عقل کے مطابق مرضی کو کیوں نہ مانے کرامت کو کیوں نہ مانے. ہم اصول کی بات ہی کہتے ہیں کہ معجزہ چیز ہی وہی ہوتی ہے جہاں پہنچ کر حواس سے خمسہ انسان کی ساری حصے عاجز ہو جائیں اور اس کی حل نہ نکال سکیں. جب پوری دنیا کے انسانوں کی عقل عاجز ہو جائے اس کا حل نہ نکال سکے یہ کیوں ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں یہ تو معجزہ ہے کہ ہماری عقلوں کو عاجز کر دیتا ہے. ہنسنے چلے جاتے ہیں. ہم لوگ مجبور ہو جائیں گے عقل کے اس بات کو ماننے. مثلا اگر آدم نے بچانا تھا موسیٰ علیہ السلام کو اور موسیٰ علیہ السلام کو بچانے کے لیے یہ بات زیادہ مناسب تھی کہ بچہ گھر پہ رہتا. اب خبر ہوتی فرعون کی فوج آتی بچے کو پکڑتی مارتی پانچ برس کیسے تو لگتے ہیں نا کہ جس میں فوج آئی اور بچے کو ممکن ہے این ممکن ہے کہ بچے کو مارنے سے پہلے اس کا چہرہ دیکھ کے اس فوجی کے دل میں درد آ جاتا. قرآن سے بھی ثابت ہے اور ہوتا بھی یہی ہے کہ دل بسیج جاتا ہے. اور خاص طور پہ وہ بچہ جس کے لیے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تو تجھے پیدا ہی اپنے لیے کیا تھا تو اس سے السلام کے چہرے میں خدا نے بچپن سے اتنی کوشش رکھ دی تھی کہ لوگوں کے دل مائل ہو جاتے تھے. تو اب اس بچے کو مارنے کے لیے جو پھر اور سے پہنچ آتی ماں چھپا دیتی جنگل میں لے کے بھاگ جاتی بچے کو دیکھ کے سپاہی کا دل تبدیل جاتا کچھ ہو جاتا بچہ بچ سکتا تھا. اللہ نے اس بچے کو بچانے کی خاطر یقینی موت کے حوالے کر دیا ہوتا کہ اس لیے صندوق بناؤ اور ابھی سے دریا میں بہا دو جو نہیں بھی مرتا تو بھی مرے. یہی بات ہوئی نا. اب بچے کو سمندر میں بہا دینا یہ کون سی بات ہے کہ اس کی زندگی بچ جائے گی اگر ماں ہوتی صرف اپنی عقل سے سوچنے والی بس اللہ کی طرف سے اسے تعریف نہ ملی ہوتی تو وہ کہتی کہ خدا بنتا اس کو تو مارنے میں پھر کچھ دیر لگے گی پانچ سات دس دن لگے کتنا وقت لگے لیکن یہ تو ادھر ڈالا ادھر ڈوبا بچہ میرا ختم ہو جائے گا. لیکن ماں نے ڈال دیا کیونکہ اللہ نے اس کے دل میں ڈالا تھا. یہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کا آدھا نے زندگی کے اسباب سمجھی سمجھی جملے کو کہ اللہ کا آدھا نے زندگی کے اسباب ان کو ختم کر کے موت کے اسباب میں ڈال کے دکھا دیا کہ تم کچھ بھی کر لو موت کے منہ میں کسی کو ہم بھیج دیں, جب ہم جان بچانا چاہتے ہیں تو بچا دیں. اس سے پتا چلا کہ اسباب کے علاوہ بھی کوئی طاقت اور ہے, وغیرہ اسباب کی کسر نہیں چھوڑی بچے کو ختم کرنے کے لیے, سارے موت کے سامان ہو گئے, لیکن کوئی اور طاقت ہے اس کے اللہ کا ثبوت ملا رہنا چاہیے. وہی طاقت ہے جو بچاتی ہے, اور جب بچاتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہے. جو آدمی اسباب کے تحت کام نہیں کرتا, اسباب عاجز آ جاتے ہیں, انسان کی عقل عاجز آ جاتی ہے کہ یہ کرنے کا لگے ہیں اور لگا رہے ہیں, بتا دیجیے یہ ہے معجزہ, عقل عاجز آ گئی. اس بات پر بتا رہے ہیں کہ جو لوگ معجزات اور کرامات اور یہ اللہ کی پہ اعتراض کرتے ہیں, ایک حق پہنچتا ہے سب کو, وہ یہ کہ یہ دیکھے کہ معجزہ یا کرامت یہ حقیقت میں ثابت ہے یا نہیں, ثبوت نہ ملے قوم کا اقرار بھی نہیں کرنا چاہیے. بڑے بڑے لوگوں نے نہیں کیا, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک گدھا تھا اور اس کے گلے میں ایک ٹوکری باندھ دیتے تھے, اور وہ گدھا شام کو مدینہ منورہ میں جاتا تھا اور سارے گھروں میں پھر کے صحابہ رضی اللہ عنہ کے لیے کھانا لے کر اس کے گھر میں جاتا تھا. سب جھوٹ ہے, یہ ہر آدمی کا حق ہے جو ویسا اس کی صنعت کیا ہے, کس نے لکھا ہے, کہاں کی بات ہے, اتنی تو تحقیق کر لے, لیکن فرض کر لو تو غذا ثابت ہو جائے تو اب یہ نہیں کہہ سکتا نہیں میری عقل میں ہی نہیں آتا. تمہاری عقل میں اس لیے نہیں آتا کہ خدا نے یہ کرنا تھا, تمہاری اور میری عقل کو عاجز کر دینا تھا تاکہ ہم مانے کہ اللہ کی ذات ہے اور یہ معجزات ایسے ہوتے ہیں. اور اصول کی بات یہ ہے کہ نبوت جتنی پختہ ہوتی ہے معجزہ کا رنگ پھیکا بن جاتا ہے, اور نبوت جتنی قابل اعتراض لوگوں کی نظر میں ہوتی ہے خدا معجزات اتنی کثرت سے زبردست معجزات دکھاتا ہے کہ تم نبوت کو تسلیم نہیں کرتے ہو تو اب آؤ گئی اس میدان میں, تو کیسے اس انسان کی نبوت کا انکار کر سکتے ہو, معجزہ خدا پھر ایسی زبردست دیتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت, اس کا مقام لوگوں کی نظر میں کمزور تھا, لوگ تو شریف بیٹا ماننے کو تیار نہیں تھے, اللہ تعالیٰ نے ایسا زبردست معجزہ دیا جو کسی نبی علیہ السلام کو نہیں دیا, حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیا, اور وہ یہ کہ وہ خون مارے اور زبان پہ گھستے ہیں تو مردہ زندہ ہو گئے اٹھ کے کھڑا ہو گیا. جس بچے کو تم شریف ماننے کے لیے تیار نہیں ہو, اللہ نے معجزہ دیا تو ایسا زبردست کہ کوئی انکار کر ہی نہ سکے. نبوت حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قابل اعتراض ہے کہ اس نبوت نے یہ چیز تھی, یہ معجزہ شناخت ہوا کرتا ہے, پہچان ہوا کرتا ہے, اور پہچان جو ہوتی ہے یہ بڑی زبردست چیز ہے. ایک آدمی صدر کے سیکرٹریٹ میں کام کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ صاحب صدر صاحب تو ریزائن دینے والے ہیں, رخصت ہونے والے ہیں, تو سارے اعتبار کرتے ہیں کہ یار یہ کام کرتا ہے صدر کا سیکرٹری ہے, پر کر لو یہی جھوٹا قومی اسمبلی کا کوئی ممبر ہے تو لوگ کہیں گے صاحب آپ نے کہاں سے سنا, کس نے بتایا, کہاں سے خبر آئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ذرا سا دور کا آدمی اس کے لیے تصدیق چاہیے, کوئی نہ کوئی آ کے بتائے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں نا یہ سب کہہ رہے ہیں. کتنے بھی پریزیڈنسی کا ایک آدمی آ گیا اور اس نے کہا کہ یہ جو ایم ایل اے صاحب کہہ رہے ہیں نا یہ بالکل سچ کہہ رہے ہیں, اب کوئی نہیں پوچھتا, کہتے ہیں ہاں یار یہ گھر کا آدمی ہے پریزیڈنسی سے آیا, جس کو یقیناً اسے کوئی نہ کوئی خبر ہو. یہ معجزات جو ہیں یہ شناخت ہوا کرتے ہیں, عقل میں بات آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبوت کو جتنا قوی اور زبردست کیا موجزے ٹھیکے بڑھ گئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزات کیے گئے ہیں, سب سے بڑا معجزہ قرآن کریم کا, یہ ہر ایک کی سمجھ میں آنے والی بات ہے. اس لیے کہ نبوت اتنی پختہ ہے, نبوت اتنی زبردست ہے, اور اللہ نے بتا دیا کہ کیا مطلب چل کی عقل کی باتیں. اب ایک آدمی کہتا ہے ہماری سمجھ میں نہیں آتی, تو اس کی عقل کا معیار کم ہے سے زیادہ کرے گا سمجھ میں آئے گی. یہی باتیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے کی, اور یہ اثر تابعین میں بھی آیا. عقل دیکھو, جن لوگوں کے متعلق یہ کہا جاتا تھا کہ یہ لوگ کھانے پینے کے طریقے تک نہیں جانتے، احساس عقل نے کتنا ممتاز انہیں کیا تھا، اسلام کے احکامات عقل کے مطابق انہوں نے دیے تھے۔ یہ ہیں چار پانچ سات مثالیں آپ کو دیں جو حضرت فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان تمام چیزوں پر ایمان لاتے ہیں جو اللہ کی شریعت نے ہمیں دیے ہیں، وشہدہ لہو المعقول عندنا، اور ہمارے نزدیک عقل خود اس بات کو تسلیم کرتی ہے۔ یہ سب چیزیں پر حق ہے۔ ہم کہتے ہیں نبوت یہ بتاتی ہے کہ ساری کائنات میں اصل چیز انسان۔ اب کوئی کہتا ہے یہ کہتے ہیں، وہ کہتا ہے جی قرآن کریم میں یہ ہے، میں تو مانتا ہے قرآن۔ ہم کہتے ہیں عقل بھی یہی کہتی ہے، عقل کیسے کہتی ہے؟ دیکھو عقل یہ کہتی ہے کہ دنیا میں جب بھی کام ہوا ہے مفردات میں ہوا ہے، اور جب بھی کام ہوا ہے مرکبات میں ہوا ہے، مفردات سے کام نہیں کرتا۔ مفرد ایک چیز ہو گئی نا، اب مرکب اس کی چیزیں مختلف سے ملایا، نمک مفرد ہے، گوشت مفرد ہے، چاول مفرد ہے، ایک ایک فرد ایک ایک چیز ہے۔ اب جب پلاؤ پکنا ہے تو ساری چیزوں کو ملا دیا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ مفردات سے بڑھ کر چیز آگے چلی گئی اور مرکبات تک پہنچ گئی۔ اب مرکب کام آیا، مفرد کام نہ آیا، مفرد اپنی جگہ پہ کتنا ہی اچھا صحیح، لیکن اس کے ساتھ تو مرکب ملے گا تو تب جا کر کام بنے گا، مرکب کام نہیں بنے گا۔ اور پھر جب کام پورا ہو جائے تو پھر آگے نہیں سکتے۔ پلاؤ پکانا ہے تو خاتون نے بہت سی کھانے میں نمک بھی رکھا، مرچے کی، گوشت کی، چاول کی، سب تو جب اجاتی جا رہی ہے، دال بھی جا رہی ہے، آگ بھی چڑھا رہی ہے، اور اس کی چرچا بھی پھر رہا ہے، جب پلاؤ پک گیا تو اب کام ختم ہو گیا، اب اس کے بعد کچھ نہیں کرنا، لوگوں نے کھانا ہی ہے۔ یہی حال اس پوری کائنات کا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مفردات کو مرکبات بنایا، اور ہر انسان جو دنیا میں نظر آتا ہے کہ کس چیز سے بنا ہے، یہی نہ گوشت کھایا، سبزی کھائی، یہ چیزیں کھائیں، اور اس کے بعد انسان کے جسم میں ایسی چیزیں پیدا ہوئی کہ اس کی نسل کو آگے بڑھا سکیں، اور جب انسان نے انسان کو جنم دیا تو اب کام پورا ہو گیا، اب اس کے بعد کچھ نہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان اس کائنات میں مطلوب ہے، جب مطلوب تک پہنچ گئے تو بات ختم ہو گئی، اور پھر انسان کے آگے تین قسمیں کر دی۔ ایک انسان وہ ہے کہ مفرد سے مرکب بن گئے سارے انسان، تو اب مرکب ناکارا ہو گیا تو فاقت پھینک دیتے ہیں، پر ہم نے اتنی محنت کی کہ صرف دودھ تھا، کئی ایک مفردات کا مجموعہ تھا، اسے جاگ لگا دی، دہی بنا دیا، بلو لیا، مکھن نکلایا، بس مکھن نکلایا تو اس کو گھی گرم کر کے گھی بنا دیا، کام ختم ہو گیا بظاہر۔ اور جب جا کے گھٹنا اٹھایا، رات کو چھوڑ کے گئے تھے تو دیکھا اس میں چوہا پڑا ہوا تھا، اب گھی نکال ہوتا ہے۔ اس لیے کہ اتنی محنت کے بعد یہ جو مرکب بنا تھا، معلوم ہوا مرکب تو ٹھیک تھا کہ کام کا نہیں تھا، یہ جس کو پھینکنا ہے نا، یہ ہے وہ مرکب جو سارے بن بن کے بن بن کے بن بن کے انسان بنتے چلے آئے، اور جب فرشتوں نے دیکھا تو انہوں نے کیا کہنا ہے، مرکب تو واقعی انسان بنا ہے، ساری کائنات کا خلاصہ اور نچوڑ، گوشت کا، مچھلی کا، اس چیز کا، اس چیز کا، یہ بچہ ہوا پھر بڑا ہو گیا، مرکب چیز بن گیا تھا، لیکن خدا بندہ یہ تو کافر ہو گیا، یہ تو دودھ میں، یہ تو گھی میں چوہا بھرا ہوا پڑ گیا، خدا نے کہا اسے پھینک دو، کام کر نہیں ہے، یہ ہے کافی کی جنگ۔ چلو دوسرا مرکب آ گیا، اسے دیکھا کہ ہاں مرکب ٹھیک بنا اور اس سے کام کیا جا سکتا ہے، اور یہ استعمال کیا جا سکتا ہے، یہ ہے انسان جو مسلمان ہو گیا، اس کو کہا کہ محنت کرے، کام کرے، آپ کو جنت دے دیں گے۔ اور ایک ایسا ہے جس کو قرآن نے کہا کہ نیکیاں بھی کی ہیں، گناہ بھی کیے ہیں، بس ٹھیک بن گیا، لیکن تھوڑی سی مٹی بیچ میں مل گئی، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کہتا ہے چھان لو، گرم کر لو، جھیل خالص نکل آئے گا اگر بغیر کی بٹی پڑ گئی ہے اسے ہٹا دو رفع کرو اور جو اسے استعمال کر لو ایسا ہے جسے بٹی پر چڑھا کر رب العالمین جی کا استعمال کر لیا جائے گا. یہ ہے انسان جو بنے. اب اس میں کوئی آدمی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنائے جہنم میں کیوں پھینک رہا ہے اور پھر کے مطابق ہے کہ مرکب تو بنا تھا چیز نہیں بنا تھا اٹھا کر پھینک نہیں ہے. اب کیا کریں یہ اصلی کی بات ہے. یہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ شاہد لہو المعقول عندنا ہمارے نزدیک یہ عقل کی باتیں عقل اسے بتاتی ہے. اس لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جو تھے نا ان کی عقل بہت بلند تھی اور وہ برکت تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنے. اتنے دانا اتنے عقل مند تھے کہ دیکھو ایک آدمی آیا سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے پاس سلطمہ رضی اللہ عنہ کے پاس آیا کہہ رہا امیر المومنین مجھ سے دھوکہ ہو گیا اور میں پھنس گیا. سلطمہ رضی اللہ عنہ کا کیا دھوکہ ہو گیا؟ اس نے کہا دو آدمی آئے تھے اور اپنا مال ہمارے پاس رکھے میرے پاس اور مجھے کہنے لگے کہ دیکھو یہ ہم دونوں کا مشترکہ مال ہے اور یہ امانت کے طور پہ رکھ لو اور یہ تم نے اس وقت تک واپس نہیں کرنا جب تک کہ ہم دونوں ہی نہ آئے. ہم اچھے دوست ہیں لیکن کیا پتا ہوتا ہے یہ سب رات دیے تھی کہ اگر ایک آ کے لے گیا تو دوسرے کا نقصان ہو جائے گا. اس کے مار رکھو اس نے کہا میں نے امانت کے طور پر رکھ لیا. پھر ایک آدمی آیا اس نے کہا آپ کے پاس کا مال رکھوا کے گئے تھے وہ دے دیجیے امانت پر. تو میں نے کہا تم دونوں نے آنا تھا. اس نے کہا میرا دوسرا دوست ادھر کھڑا ہے فلاں جگہ میں مصروف ہے تم یقین کرو اعتبار کرو مسلمان ہے ایمان ہے. تو میں نے اسے پیسہ دے دیا. جب میں نے پیسہ دے دیا تو جو دوست غیر حاضر کا وہ آ گیا اور اب وہ کہتا ہے کہ مال مجھے وہ واپس کرو میرے مومنین میں کیا کروں. بس تمہارے اللہ سنا تمہاری عقل درست نہیں ہے. جب وہ شرط لگا کے گئے تھے کہ دونوں آئیں تو مال واپس کرنا تو اب تم نے ایک کو مال دے دیا وہ کہیں لے کے اگر چلا گیا اور دوسرے کو نہیں ملا تو میں اس کے علاوہ کوئی حل نہیں سمجھتا کہ تم پر اتنی مال کا تاوان ڈالا گیا تم نے گڑبڑ کی ہے کیوں کی شرط کو پورا نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے بچانا تھا اس کو الزمر رضی اللہ عنہ کو غصہ ہے اس بات پہ. تو اس نے کہا میرے مومنین کیا آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ میرا مقدمہ جو علی رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دیں. تو عدالت کی الزمر رضی اللہ عنہ فرمایا ٹھیک ہے میں کہتا ہوں کہ لگن تو تمہارا مقدمہ سنے. تو نے بلایا اور کہا ابو الحسن اس کا مقدمہ سنو اور میں نے تو فیصلہ یہ دیا ہے کہ مال جو گڑبڑ ہو گئی ہے اس کا سامان کس پہ ڈالا جائے کیونکہ انہوں نے شرط کی کس سے شرط ہوئی. علی رضی اللہ نے ساری بات سنی اور ان کا امیر المومنین میں سمجھتا ہوں کہ گنجائش ہے اور بہت زیادہ. عمر رضی اللہ نے بڑے خوش ہوئے اور یہ ان کی عادت تھی کہ کسی بھی حد میں جب گنجائش کی کلا دی تھی تو بہت خوش ہوتے تھے کہ مسلمان بچ جائیں. علی رضی اللہ سنا بالکل گھبرانے کی بات نہیں. اب جب تمہارے پاس آئے نا تو اسے کہنا کہ یہی شرط تھی نا کہ دو آدمی مل کے آئیں گے تو میں کہتا ہوں تمہارا دوست لے کے چلو اس کو بھی چھوڑو تم اس اپنے دوست کو واپس لے آؤ تم اکیلے ہو میں تو تمہیں مار دے نہیں سکتا اس کو واپس لے آؤ میں دونوں کو واپس کر سمجھے. اب وہ نہ دونوں کو واپس آئے نہ مال واپس اور اگر آئے پہلے والا تو پکڑا جائے گا کہ دوسرے کو دھوکا دے کے مال کیوں لے گئے تھے. یہ جو علی رضی اللہ عنہ نے فیصلہ کیا اس کے لیے کسی حدیث کی ضرورت نہیں کسی قرآن کریم کی آیت کی ضرورت نہیں. یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے ایسے فیصلے ہیں جو خالصتا عقل کی بنیاد پر کیے گئے تھے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے عقل کی اہمیت کو ثابت کیا رکھا تاکہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ شریعت جو ہے وہ ساری کی ساری بس ایسے ہی ہے اس میں کوئی ایسی چیز نہیں. الزمر رضی اللہ عنہ کے طور پر ایک مقدمہ اور ایک آدمی نے آ کے الزمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ المومنین میں سخت مشکل میں پھنس گیا. الزمر رضی اللہ عنہ پوچھا کیا ہوا؟ تو اس نے کہا میری اہلیہ جو تھی وہ بیمار ہو گئی اور دودھ جمع ہو گیا اور اس کی وجہ سے وہ بہت پریشان تھی اور اس نے مجھ سے کہا کہ میں تو مرتی ہوں کسی طرح اس دودھ کو چوس کے نکال دو اور ختم کرو تاکہ میری جان بچے. تو میں نے اس سے کہا کہ اگر میں یہ کروں گا تو تم تو میری ماں کی جگہ آ جاؤ گی. تو اس نے کہا ڈرو نہیں ایسا مسئلہ نہیں ہے، یہ تم کر گزرو، اور میں نے جب کیا اور میں دودھ چھوٹ کے جب واپس آیا تو اس نے کہا تم نے میرا دودھ پی لیا اور تم میرے لیے اب حرام ہو گئے ہو، طلاق بھیج گئے ہو، تو دو نہیں دیتے تو میں آزاد ہوں، میں جا سکتا ہوں اور میں لوں گی جس نے میرے ساتھ کی. حضرت عمر رضی اللہ نے فرمایا جاؤ اور اسے کہو کہ جیسا دو سال تک ہوتی ہے اس مدت میں جو دودھ پیتا ہے وہ تک اس کا بیٹا بنے گا، جب دو سال پورے ہو گئے تو بس رات کباب ختم ہو گیا. اور پھر حضرت عمر رضی اللہ نے کہا اسے سمجھانا بھی جاتے اور تھوڑی سکھائی بھی کرنا تاکہ اس کو آئندہ کے لیے عقل آئے اور لوگ سنیں تو عقل سیکھیں کہ شوہروں کو ایسے دھوکے نہیں دیا. یہ جو پٹائی کا تھا نا، اس کی پٹائی کرنا، یہ اس وجہ سے تو مکر اور فریب تھا نا، اور وہ بےچارا سیدھا تھا باتوں میں آ کے. اور یہی چیز حضرت عمر رضی اللہ عنہ اتنی زیادہ آئی کہ آپ ان کی عقل کا اندازہ لگائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی نہیں کہہ دیا تھا کہ میرے پاس کسی کو نبوت ملنی ہوتی تو اس شخص کو مل جاتا. حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں مسجد نبوی میں شعر پڑھ رہے ہیں، تو تمہر رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزرے تو انہیں تیز نظر سے دیکھا، یعنی مسجد میں بیٹھ کے شعر پڑھتے. حسان رضی اللہ عنہ سمجھ گئے، حسان رضی اللہ عنہ نے کمال کی شاعری کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہی متعلق فرمایا تھا کہ اللہم ایدہ بالروح القدس، اللہ سبحانہ عظیم کے ذریعے اس شخص کی مدد کریں. کمال کے شاعر تھے، اور لڑائی کے معاملے میں اتنا ڈر انہیں لگتا تھا، اتنا ڈر لگتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے غزوہ خندق میں عرض کیا کہ اللہ کے رسول سب جہاد ہو جاتے ہیں، میرے اندر تو ہمت نہیں ہے، آپ ایسا کریں جہاں عورتیں بیٹھی ہیں نا مجھے وہاں پر نگران مقرر کر دیں، میں رسول کو دیکھتا رہوں گا اور نگرانی کروں گا، میں نہیں لڑ سکتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مقرر فرما دیا اور یہودی ایک اندر آ گیا. اب جو آیا تو یہودی کو مارے کون، اچانک رضی اللہ عنہ زور سے بولے اور عورتوں کو کہنے لگے تم نے کسی چیز یہ نہیں ہو سکتا جسے مار دے. حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ آئی اور انہوں نے ایک لکڑی لے کے اس کے سر پہ ماری، اس یہودی کو مارا، اچانک رضی اللہ عنہ دیکھتے ہیں. یہ طبعی چیزیں ہوتی اور بعض اوقات طبعی چیزیں جو ہوتی ہیں نا اس سے ہم کسی کا مرتبہ گھٹا بڑھا نہیں سکتے، بس اس لیے فیصلہ نے پیدا کر دیا ہے، اس کا کیا ہے. بہت سے مسئلہ آتے ہیں کہ عورت کی شہادت آدھی ہو گئی، عورت کی شہادت آدھی ہو گئی، عورت پر بڑا ظلم ہو گیا، اور یہ نہیں سوچتے کہ شہادت کے گواہی کے آدھا ہو جانے سے گواہ کی حیثیت پر فرق نہیں پڑتا. اتنی عقل نہیں ہے اور تعلیم نہیں ہے کہ یہ سوچیں کہ اگر گواہی آدھی ہو گئی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گواہ اپنے مقام سے گر جائے گا. یہ جو ہینری کلنٹن ہیں انہوں نے کہا کہ ہم دنیا میں کوئی ایسا نظام نہیں چلنے دیں گے جہاں مرد کے مقابلے میں عورت کی گواہی آدھی ہو، اور جہاں وراثت میں عورت کو پہلا حصہ ملے اور مرد کو دوسرا حصہ ملے، ہم کسی ایسے نظام کو دنیا میں چلنے دیں گے. بڑی لکھی اگر ہوتی ذرا سی تو انہیں کوئی جا کے بتاتا کہ گواہی کے آدھا ہو جانے سے عورت کی مرد کے مقابلے میں اہمیت کم نہیں ہوتی، شان سے فرق نہیں پڑتا. دیکھو اس کی بڑی دلیل یہ کہ کوئی پڑھا لکھا ہو تو جا کے کہے جیسے خزیمہ بن ثابت الانصاری رضی اللہ عنہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکیلے شخص کی گواہی دو کے برابر. مختصر کا قصہ یہ ہے کہ یہودی نے آ کے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیسے ادا نہیں کیے، گھوڑا دے لیا، اب اللہ نے ادا کر دیے. اس نے کہا گواہ کون ہے، کس کے سامنے دیے تھے؟ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھائی میں دے چکے تھے، گواہ تو کوئی تھا نہیں. خزیمہ رضی اللہ عنہ آئے، اس نے انہوں نے کہا میرا خود میرے سامنے ہی بات ہوئی ہے. اب یہ بھی شرمندہ ہو چلا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خزیمہ تمہارے سامنے تو بات ہوئی تھی، انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں آپ کو مان کے اللہ پر ایمان لایا ہوں، آپ کی زبان کا اعتبار کیا اللہ کے معاملے میں، تو یہ آپ کو جگن کے لیے تو آپ جھوٹ بولیں گے، میں آپ کا اعتبار کھولوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل مندی پر بڑے خوش ہوئے اور آپ نے رونا خزیمہ کی گواہی دو آدمیوں کے برابر.
یہ ہو گئی. صحابہ رضی اللہ عنہ نے دو گواہ دکھائے گا, حضرت خزیمہ رضی اللہ عنہ کو اکیلے ہی لے گا, جیسے گواہی ہو جاتی تھی. خزیمہ رضی اللہ عنہ کی گواہی دو کے برابر, عمر ابو بکر عثمان علی رضی اللہ عنہ کی گواہی اکیلی رہی. کوئی سوچ سکتا ہے, کہہ سکتا ہے, کوئی کسی کی سمجھ میں آتی ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کم ہو گئے تھے اور خزیمہ زیادہ درجے کے ہو گئے. صحیح عورت کی گواہی اگر آتی ہوئی ہے تو اس لیے کہ انتظامی امور میں عورت نہیں آ سکتی, مرد ہے انتظامی امور میں آ سکتا ہے, صبح سے شام تک کھڑا رہ سکتا ہے, قتل کے مقدمے کو دیکھ سکتا ہے, گولیوں کی بچھاڑ ہوتی ہے اور آدمی آگے چلا جاتا ہے, پھر ہمت والے ہیں, چور کو پکڑتا ہے, تھپڑ مارتا ہے, اس لیے اس کی گواہی ہوئی. عورت انتظامی امور میں بچاری نہیں جا سکتی, کہ ذرا سا خون دیکھ لے تو دماغ اس کا پھر جائے اور بیٹھ جائے, اس کی انتظامی امور میں آ دی گئی تھی. یہ سمجھے نہیں تو انہوں نے کہا جی نہیں, دیکھو عورت کی گواہی آتی ہوگی لہٰذا عورت کی سامنے قدر ہی نہیں. کوئی کہہ سکتا ہے کہ عمر وغیرہ رضی اللہ عنہ کی قدر نہیں ہوئی جس نے خزیمہ رضی اللہ عنہ کی ہوئی تھی, ان کی گواہی تو دو کے برابر تھی, ان خلفاء راشدین کی گواہی ایک کے برابر. بات ذرا سا پورا کر لوں پھر آتے ہیں سان رضی اللہ عنہ کی طرف, اور دیکھو اس گواہی کا اثر کیا ہوا. جب حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا قرآن کریم کو جمع کرو اور فرمایا کہ ہر وہ آدمی آئے اور گواہی دے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس آیت کو لکھا تھا, ایک تو ہے نا حافظہ, ان کا تحریر جمع کر لو. ساری تحریریں لاتے رہے لاتے رہے, اور اس سے رضی اللہ عنہ قسم کھلاتے تھے, دو گواہ آتے تھے, وہ کہتے تھے ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ فاتحہ لکھی تھی. اچھا اس کے بعد سورہ بقرہ کا نمبر آ گیا, اس کے بعد آل عمران آ گئی. جب پہنچے ہیں سورہ توبہ کی آخری آیت پہ, تو وہ صحابہ رضی اللہ عنہ نے کسی کے پاس لکھی ہوئی نہیں مل رہی, پر جہاں مل رہی تھی زید رضی اللہ عنہ کہتے تھے آؤ اور دوائی دو, تو ایک ایک گواہ مل رہا تھا. زید رضی اللہ عنہ کہتے میں مایوس ہو گیا کہ آیت ہمیں ایسی ہی رکھنی پڑے گی, کیونکہ سورہ توبہ تک تو یاد تھی لیکن اس سے گواہی کچھ نہیں تھی. اور وہ کہتے ہیں کہ آخر میں نے دیکھا خزیمہ رضی اللہ عنہ ایک دن ایک ایک دے کر آئے اور مجھے دیا اور کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ لکھا تھا. میں اتنا خوش ہوا اتنا خوش ہوا, چلو آٹھ دن آج میں کا پرانا بس ایک کمی رہ گئی, اور وہ یہ کہ آپ دوسرا گواہ لائیں جو شہادت سے اس کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لکھا گیا تھا. خزیمہ رضی اللہ عنہ کا میں اپنی گواہی دو کے برابر ہے, ضرورت کیا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا, اس کی حکمت وہاں جا کر ظاہر ہوئی. یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ایسے تھے تو حسان رضی اللہ عنہ کی طبیعت ایسی تھی, بیٹھے رہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ تیز نگاہوں کو دیکھا تو گھبرا گئے اور کہنے لگے کوئی ہے کہ میری گواہی دے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی مسجد میں بیٹھ کے شاعری کرتا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قصیدے پڑھتا تھا اور آپ نے مجھے کرسی پر بٹھایا تھا اور انہوں نے تو کبھی مجھے تیز نظروں سے نہیں دیکھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ مجھے ڈر لگا کہ کہیں یہ لوگ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں نہ لے آئیں, میرا ان کا تقابل نہ کرنے لگیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیا کیا, کسی سے کچھ نہیں کہا. چند دن کے بعد میں اسے نبی کے ساتھ ایک پلاٹ تھا, اس کی صفائی کروائی اور اس کی نیتوں کا چوکا لگوا دیا, سب کچھ کر کے اعلان کیا جمعے کے دن, اور فرمایا کہ بھائی انکر سے کسی کو شعر و شاعری کرنی ہو, کچھ پڑھنا ہو, باتیں کرنی ہو, گپے کچھ مارنی ہے تو اس جگہ بسیحا پر چلے جایا کرو. مسجد سے مطلب یہ ہو گیا, اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مسجد کو عام باتوں سے تاثی کر لیا, کسی کو اس جگہ بنا بسیحا یہ جگہ بن گئی ہے اس پہ چلے جایا کرو. یہ عقل تھی, یہ احساس تھا کہ اسلام کے کام کیسے کرنے ہیں, کیا کیا چیز کرنی. مسلمانوں کا وظیفہ مقرر کرنا تھا, اور اسلامک اسٹیٹ میں ہر وہ شخص جو یہ ثابت کر دے کہ اس کے پاس معاش کا کوئی ذریعہ نہیں ہے تو حکومت وقت اس کی ذمہ دار ہے کہ اس کے لیے معاش کا بندوبست کرے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جمع کیا لوگوں کو اور فرمایا کہ ایک بھوکے آدمی کے لیے کتنا کھانا کافی ہے. لوگوں نے رائے دی کسی نے کچھ کسی نے کچھ, تو فرمایا اچھا بس ٹھیک ہے اس پیمانے پہ اعتبار کر لیتے ہیں کہ اتنے کلو کھانا اگر روز ملے گا, اتنے کے کھانا روز ملے تو ایک آدمی کا گزارا ہو سکتا ہے, کیوں ہو سکتا ہے. اور تمہارے لیے شان ہے کہ 30 گنا بڑھاؤ اس کو, بس منتظر کر لیجیے, ایک سیر کا ہوا تھا تو ان کا 30 سیر کر دو. اور فرمایا کہ اب مہینے کا جو راشن مقرر کرنا ہے اس کے لیے میں حساب کراتا ہوں, اور سالن کتنا ہوتا ہے لوگوں کا, جی اتنا سالن ہونا ہے اس کو بھی 30 گنا کرو. پکاؤ پکا, لوگ آئے کھایا لوگوں نے, 30 آدمیوں نے اس کے چلے گئے. پھر اس عمر کے اللہ دوبارہ بلایا, پھر تیسری مرتبہ بلایا, کئی مرتبہ دن رات تجربے کر کے جمعے کے دن جب سب لوگ جمع تھے تو آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے ایک پیمانہ بتایا, آپ نے بتایا لوگوں یہ اتنی گندم کا پیمانہ ہے اور یہ اتنے سالوں کا پیمانہ ہے, اور میں سرکاری طور پر اسے ہر اس شخص کے لیے مقرر کر رہا ہوں جو میری مملکت میں ہو, اسے کھانے پینے کو نہ ملے تو اس کو مہینے کا اتنا اتنا راشن ہم دیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہر جن میرے بعد کوئی اس میں کمی نہیں کر سکے گا جب تک مسلمانوں کی حکومت ہے لوگوں کو دیتے گئے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے اور آپ نے فرمایا کہ اللہ میرے مقدر کردہ پیمانے کو میرے بعد جو شخص کم کرے, عمر کے پیمانے کو کم کرے, خدا اس کا اس کی عمر ہی کم کر کے زندگی کو بند کر دیتا. یہ بس دعا بھی نہیں, بات ختم ہو گئی, لوگوں کو ملنے لگا. لوگوں نے آپ کے حضرت جتنا آپ کھانا دیتے ہیں آپ نے یہ حکم دیا ہے کہ بچہ عورت بوڑھیا سب کے لیے اتنا ہر ایک کو راشن ملتا ہے, اور مسلمانوں کے گھروں کا حال یہ ہے کہ بچے تھوڑا کھاتے ہیں زیادہ نہیں کھاتے, ہر مسلمان گھرانے میں یہ راشن بچ جاتا ہے اور وہ آ کے مارکیٹ میں سے فروخت کر کے پیسے اس کے بنا لیتے ہیں. تو آپ اتنے راشن کو کم کر دیں, حکومت پر اتنا بوجھ کم ہو جائے گا. اس عمر رضی اللہ عنہ سوچتے رہے اور پھر فرمایا جب اللہ مجھے دے رہا ہے تو میں اپنے ہاتھ کو کیوں کھینچوں, اور پھر فرمانے لگے مسلمان میری رعایا خوش رہے مجھے اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے, بجائے اس کے کہ ان میں سے کوئی ایک لقمہ مانگنے کے لیے دوسرے کا نہیں کمی. اور خالد ابن ارتقا آئے رضی اللہ عنہ اور اس عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ لوگوں کا کیا حال ہے, انہوں نے کہا امیر المومنین ہر جگہ پوری آپ کی حکومت میں مملکت میں لوگوں نے اتنا ہی پیمانہ مقرر کر دیا ہے, اور خدا کی قسم میں اپنے چوزے میں لوگوں کو افطار میں چھوڑ کے آیا ہوں کہ لوگ جو ترجوت میرے پاس آئے انہوں نے پتا چلا کہ میں مدینہ منورہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں تو انہوں نے سب لوگوں نے کہا کہ جا کے امیر المومنین سے ہمارا سلام کہنا, اور انہیں کہنا کہ ہم دن رات اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ خدا ہماری عمر بھی عمر رضی اللہ عنہ کو دے دے کہ اس نے ہمیں کھانے پینے کی فکر سے بالکل آزاد کر دی. بڑے خوش ہوئے اس عمر رضی اللہ عنہ اور فرمایا میری مملکت میں لوگ کھا پی رہے ہیں, اللہ مجھے دے رہا ہے, میں ان پر خرچ کرتا رہوں گا جب تک کہ اللہ مجھے دیتا رہے گا. یہ ان انسانوں کی عقل ہی ہے نا, اس لیے آپ کوئی اور تھے اور وہ کہہ کہ جی نہیں لوگ تو کھائیں گے پیئیں گے راشن فروخت کر دیں گے ایسے ہو جائے گا ایسے ہو جائے گا, پر تمہر رضی اللہ عنہ نے ایسے نہیں کیا. اتنی زیادہ انسانی ضروریاتیں زندگی پر نظر رکھنے والے تھے کہ تمہر رضی اللہ عنہ اپنی مملکت میں ہمیشہ لوگوں کو کہتے رہے نکاح کرو. دیکھو کتنی گہری بات ہے, فرماتے تھے جب تک لڑکیاں پردے کے قابل نہ ہو جائیں ان بچیوں کو ان کے چچا زاد بھائیوں سے بوٹی زاد ماؤں زاد کزن جنہیں کہتے ہیں, فرمایا ان بچیوں کو ان کے ساتھ کھیلنے دیا کرو کیونکہ شکل کبھی یاد رہ جاتی ہے, اور جب یہ بچے بڑے ہوں گے تو ممکن ہے کوئی انہی میں سے اپنے لیے رشتے میں اس لڑکی کو منتخب کر لے پسند کر لے تو خاندان کی لڑکیاں خاندان میں بھی آئی جائیں گی رشتے میں تکلیف نہیں ہوگی. فرماتے تھے جب تک پردے کا حکم نہ ہو ان بچیوں کو کھیل لیں, یہ عقل نہیں تو اور کیا. اور اتنا زیادہ نکاح کے لیے کہتے تھے کہ کسی کو دیکھ لیتے تھے تو فرماتے تھے تمہارے دیکھا میں کچھ جملہ دو مرتبہ فرماتا, ایک تو کہا کہ جب میں کسی سے پوچھتا ہوں کیا کر رہے ہو آج کل اور وہ مجھے بتاتا ہے میری مووی کرنے کہ میں کچھ نہیں کر رہا تو وہ آدمی میری نظر سے گر جاتا ہے کہ آدمی کچھ نہیں کر رہا بیکار ہے, اور جب کسی کو دیکھتے تھے اور فرماتے تھے سناؤ شادی کر لی نکاح کر لیا, وہ کہتا تھا نہیں کیا تو عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے کیا پھر تم مرد نہیں ہو, تمہیں ضرورت ہی نہیں ہے, اور کیا پھر تم بدتا ہو, دونوں میں سے ایک بات ہے, اگر میں شادی کیوں نہیں کرتے. لیکن یہی ہے عمر رضی اللہ عنہ جب ان کے دور میں قحط پڑا اور قحط بھی ایسا پڑا کہ عام الرمادہ ہو گیا کہ وہ ہر جگہ بارش نہیں ہوئی, فصلیں نہیں ہوئی اور ہر طرف مٹی اڑنے لگی. تو اسے کیا کہتے آپ اڑنے مارا, یعنی وہ سال جب مٹی مٹی ہر طرف نظر آتی تھی تو رسول رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو عام طور پر یہ کہنا شروع کیا کہ جب تک یہ تحت ہے نا اب نکاح نہیں کر سکتے. یہ اس پالیسی کا حصہ ہے کہ لوگوں کے یہاں اگر اولاد ہو تو اتنی ہو جس کی وہ صحیح تعلیم اور تربیت کر سکیں. فرماتے تھے اب معاشی وسائل کی وجہ سے فرماتے تھے کہ اب نکاح نہ کرو, اور یہی وہ چیز تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی پالیسی. جو عمر بن العاص رضی اللہ عنہ جب مصر گئے ہیں, مصر پتا ہوا عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کوئی معمولی پسند آتی, پوری عربوں کی سیاست یہ گھومتی تھی تین آدمیوں کے قریب, تین آدمیوں کے سر سے تھی پوری عربوں کی سیاست. عمر بن العاص, مغیرہ بن شعبہ, حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ, یہ تینوں ایسے تھے کہ سیاسی فیصلے عرب ان کے مانتے تھے. عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو خطبہ دیا اور النجوم الظاہرہ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے خطبہ نقل ہوا ہے, اور انہوں نے جو پہلا خطبہ مصر میں دیا انہوں نے کہا لوگوں میں مصر کی فتح کے بعد تمہیں زندگی کی بات سمجھاتا ہوں, اور دیکھو ایک تو یہ کہ اپنی زندگی کے معیار کو اچھا رکھنا, معیار کو کم نہ کرنا, اور دوسری بات انہوں نے فرمائی انہوں نے کہا اولاد زیادہ نہ ہونی چاہیے, یعنی اتنی اولاد ہو جس کی تم تعلیم اور تربیت کر سکو اس سے زیادہ نہیں. یہ عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, یہ اصل کی باتیں نہیں ہے تو اور کیا ہے. اور پھر جو وہ قحط پڑا ہے تو یہ قحط کئی بار پڑا ہے, ایسے ہی دارمی کی روایت یاد آ گئی, قحط پڑا اور بارش نہیں ہو رہی تھی اور لوگ حاضر ہوئے اس سے عائشہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں اور کہا کہ کیا کریں, تو اس سے عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بارش اللہ کی رحمت ہے, عقل دیکھو. اور انہوں نے فرمایا کہ اس شہر میں سب سے زیادہ خدا کی رحمت اس جگہ پہ نازل ہو سکتی ہے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر, ان کا چھت کو کھول دو اوپر سے حتیٰ کہ یہ قبر نظر آنے لگے اور خدا کی رحمت بارش ڈائریکٹ اس پہ برسے. تو لوگ کہتے ہیں جب ہم نے عائشہ رضی اللہ عنہ کے اجرے کی اوپر چھت کو اکھیڑا اور قبر نظر آنے لگی تو انہوں نے رضی اللہ عنہ کہا آپ چھوڑ دو. اور دارمی کی روایت میں آتا ہے اتنی بارش ہوئی, اتنی بارش ہوئی, اتنا سبزہ ہوا کہ اونٹ کھاتے تھے کھاتے تھے کہ چربی ان کی بننے لگی, حتیٰ کہ عام الفتح اس سال کا نام رکھ دیا گیا, یعنی جب کھا کھا کے چربی کی وجہ سے اونٹوں کے جسم پھٹ گئے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خدا کی رحمت کا تعلق تھا, اسی لیے ترک جو تھے نا عثمانی انہوں نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک بنایا ہے اس میں سبز گنبد میں اوپر ایک کھڑکی نظر آتی ہے, جب بھی عثمانیوں کے زمانے میں بارش نہیں ہوتی تھی اس کھڑکی کو کھول دیتے, اور اس کھڑکی کا اس وقت نظام ایسا تھا تو اللہ ہی جانتا ہے کہ وہاں سے دھوپ بارش سیدھی نیچے آتی تھی روضہ مبارک میں, تو یہ اس کو کھول دیا کرتے تھے. انہوں نے ترکوں نے بہت سی چیزیں ایسی رکھی تھی جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کرتے تھے, ترکوں نے اسے ختم نہیں کیا. یہ تو اب نیا دین دنیا میں آیا ہے نا کہ جس چیز کو دیکھو شرک ہے, بدعت ہے, یہ بھی شرک ہے, یہ بھی شرک ہے, یہ بھی شرک ہے, پہلے ایسے نہیں ہوتا تھا, پہلے مسلمان مسلمان ہوتے. عجیب و غریب تماشے ہوتے ہیں. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جب بچہ پیدا ہوتا تھا تو اٹھا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لاتے تھے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گھٹی دیتے تھے, پیار کرتے تھے, کوئی بات فرماتے تھے, سب چیزیں ہوتی تھیں. ترکوں نے مدینہ منورہ میں اپنے زمانے میں یہ اصول بنا دیا کہ مدینہ منورہ میں جب بھی کوئی بچہ پیدا ہو نہلات لاتے اچھے کپڑے میں لپیٹ کے لے آتے تھے اور روزہ مبارک کو کھول دیتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف کی آخری دیوار پہ لے جاتے اس بچے کو نکالتے مقد چاہے اتنے ہی قریب جا سکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ترکوں کا نظام خلاف تھا کوئی چھوٹی سی چیز تھوڑے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کرتے تھے کہ قید سے لوٹ فرماتے تھے اب اب نکاح نہ کرو یہی چیز آ گئی چلی عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ آ گئے بہت واقعات ہیں بس ختم کرتے ہیں ان کو یہ ساری تشریح اس لیے کی کہ جن لوگوں کے ذہن میں یہ ہے نا کہ اسلام میں عقل کا کوئی مقام نہیں ہے اور بس جو کچھ آ گیا ہے بس وہی ہے اور عقل سے کام نہ لو کہ اتنے واقعات کی تصدیق کو کافی ہیں کہ اس دین نے لوگوں کو عقل سکھائی لوگوں کو جینا سکھایا اس کے معاشی مسائل کا حل سکھایا اور اتنے سنجیدہ حل دیے کہ دنیا اس کا توڑ نہیں کر سکتی جب ان کا دور خلافت آیا ہے تو بیت اللہ سے مکہ مکرمہ سے خط گیا کہ حضرت بیت اللہ کے غلام وہ سیدھا ہو رہے ہیں اور خلافت پیسہ دے تاکہ بیت اللہ کے غلام چڑھائے جائیں نئے تمر بن عبد العزیز رحمت اللہ نے جواب میں لکھا اب کوئی لکھے تو لوگ کہیں پتا نہیں یہ کفر کرتا ہے کیا کرتا ہے تمر بن عبد العزیز رحمت اللہ نے کہا کہ جتنے پیسے تھے غریب لوگوں کو کھانا کھلایا جا سکتا ہے میں اس پیسے کو یہاں خرچ کروں گا میں زیادہ بہتر سمجھتا ہوں کہ غربت مٹاؤں بجائے اس کے کہ اس پیسے کو بیت اللہ کو غلام سے خرچ کروں اب کوئی کر کے دیکھیں ان چیزوں کو وجہ بنیادی طور پہ کیا ہے بنیادی طور پر وجہ یہ ہے کہ دیکھو ایک ہیں دین کے مظاہر اور ایک ہیں دین کے حقائق لوگ مظاہر کو ترجیح دینے لگے ہیں حقائق کو شریعت کا یہ مزاج نہیں ہمیشہ سمجھنا چاہیے اس بات کو کہ ایک تو وہ چیزیں ہیں جنہیں دیکھ کر دین کا پتہ چلتا ہے یہ منگل کے دن پتہ چلے گا نا مظاہر دیکھنا کہ کیا ہے خواہش کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کیا محبتیں ہیں یہ بھی پتہ چل جائے گا دو دن کے بعد ایک ہے مظاہر جس سے پتا چلے دین ہے اور ایک ہے دین کی حقیقت حضرت علی رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ آئے اور پھر سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے وہاں پر ملاقات کی جو بھی لوگ تھے عقیل رضی اللہ عنہ وغیرہ تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تھے مکہ مکرمہ میں تو بار بار فرماتے تھے مکہ جب پتہ ہوگا تو آپ کہنا ہم رات کہاں رہیں گے رات میں کہاں رکوں گا صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں حیران ہوئے جب زیادہ بار ارشاد فرمایا تو ہم سمجھ گئے تو ہم نے کیا اللہ کے رسول آپ کا خط تو موجود ہے آپ کہتے ہیں جملہ بار بار فرماتے ہیں تو اس آدمی میں ہر طرح کا لینا عقیل شیئن عقیل نے ہماری لیے کوئی جگہ چھوڑی ہے عقیل نے تو گھر میرا دیکھ لیا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بھائی تھے انہوں نے کہا جی تم نے مدینہ منورہ میں جا کے کون سا ایسا تیر مارا کیا بڑا کام کیا تم ہمیں دیکھو ہم نے بیت اللہ کو بنایا اس پہ پردے گرائے ہم حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں تو بیت اللہ کی تعمیر اور حاجیوں کو پانی پلانا یہ زیادہ نیکی کے کام ہے اچھے کام ہے تم تو اس سے محروم رہے تمہارا کیا تم کہتے ہو کہ قیامت میں اٹھیں گے مریں گے پھر زندگی ملے گی یہ وہ یہ کون سی بات ہے اس بات کو سمجھنا چاہیے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بھائیوں نے ان چیزوں کو ترجیح دی جنہیں دیکھ کر سمجھ میں آتا ہے کہ بڑا دیندار آدمی ہوتی یہ دو دن بعد کسی کے کہنے جب مظاہرے ہوں گے نا تو لوگ کہتے ہیں یار بڑی محبت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو تو ہم نے کیسا چیز بنائی اس نے کیا بنایا اس نے کیا بنایا یہ دین کے مظاہر کو وہ ظاہر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کہہ رہے تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ چپ ہو گئے پر اللہ نے بھی معلوم کر دی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا آج تم شکایت الحاج کیا حاجیوں کو پانی پلانا زمزم پلانا وہ عمارت المسجد الحرام اور بیت اللہ کی تعمیر کرنا یہ دو کام تم اتنی بڑی نیکی سمجھتے ہو اس شخص کے مقابلے میں جو کہتا ہے کہ میں اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لایا. لا یستوون, یہ دونوں چیزیں برابر ہوئی نہیں. علی رضی اللہ عنہ مانتے ہیں کہ آخرت میں اللہ کیا جواب دینا ہے, اور اللہ کو ایک مانتے ہیں, اتنی بڑی نیکی اس نے کی ہے, اور تم اس کے مقابلے کہتے ہو کہ بیت اللہ کی تعمیر کرتے ہیں اور زمزم حاجی کو پلاتے ہیں, تمہاری یہ نیکی قابل ہے اس شخص کے مقابلے میں کہو جو خدا اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے. دیکھا, یہ ہے دین کی حقیقت کہ جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہے, آخرت پر ایمان رکھتا ہے, اس کا مال غفلت نہیں کرے گا. اور مکہ مکرمہ کے مشرکین غفلت کرتے ہیں. یہ مطلب جو صاحب آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ آدمی اللہ جی کے لیے نیکی کرے گا. جب یہ بیت اللہ کی تعمیر اور حاجیوں کو پانی پلانا یہ ریاکاری کے طور پر بھی ہوتا تھا کہ اب وہ ہمارا نام رہے کہ ہم بیت اللہ کے قابل کتنی خدمت کرتے ہیں. دین یہ سکھاتا ہے کہ دین کے جو مظاہر ہیں نا ان پر دین کے حقائق کو ترجیح نہیں دی جا سکتی. ایک آدمی کو بہت بہت مثالیں ملے گی, مگر یہ اصول کی بات ہے. مفسرین نے سورہ توبہ کی اس آیت کے ذمن میں جو اصول لکھا ہے کمال کا لکھا ہے انہوں نے. مثلاً ایک آدمی, ایک باپ کا انتقال ہو گیا, اس کے وہ کہتا ہے اللہ نے بڑا پیسہ دیا ہے, دیگیں پکاؤ, 200 آدمیوں کو بلاؤ, اتنے مال خرچ کرو, یہ سب کا سب اس نے کر دیا. اور اسی کا دوسرا بھائی ہے وہ کہتا ہے پیسے میں نہیں ہیں, اس سے جائز نہیں ہے, لیکن والد کے بڑے حق بنتے تھے, میں روزانہ ایک مرتبہ سورہ اخلاص کلو اللہ پڑھ کے 3 مرتبہ ایک مرتبہ فاتحہ 10 مرتبہ یہ سن کر 2 نفل یہ وہ کوئی چیز متعین کرتے میں چھوٹی سی کہتا ہے میں یہ کروں گا. 10 سال بعد دیکھو اس نے کتنی پابندی اور تسلسل کے ساتھ 10 سال ہی سارے ثواب کرتا رہا, اور وہ لاکھوں روپیہ لگا کے الگ ہو گیا, نام اس کا ہوا. لوگوں نے کہا کہ واہ واہ, والد کے مسئلے پہ بابا خرچ کیا ہے پیسہ, یہ تو حق اس نے ادا کیا ہے. اس نے بھی وہ کوئی نہیں دیکھتا کہ جو 10 سال تک اللہ کے حضور میں درخواست کرتا رہا. شریعت کہتی ہے کہ اصل کام چھوٹے نہیں کیا. یہ چیزیں ہیں, اس لیے شریعت یہ بتاتی کہ دین کو جو مظاہر ہیں ان کی بہ نسبت دین کے حقائق جو ہیں ان کی زیادہ فضیلت ہے, زیادہ اچھی. ایک آدمی جلوس میں جاتا ہے, کہتا ہے تبیل لگا دو, یہ کر دو, وہ کر دو, اس نے 1 لاکھ روپیہ خرچ کر دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ. پتا چلا جناب شیخ صاحب نے واقعی آج کو کمال کر دیا, 1 لاکھ روپیہ اس پر عید میلاد النبی سے تقسیم کر دیا. دوسرا کہتا ہے کہ اس لاکھ کو میں نے بھی خرچ کرنا ہے, لیکن اس بچے کو محلے میں غریب ہے, اس کی تعلیم کا 1 سال کا میں بندوبست کر دیتا ہوں. چپ کر کے اس سیوا عورت کے پاس جاتا ہے, کہتا ہے یہ بچے کی چیزیں آپ اپنے بیٹے کو پڑھائیے. اللہ کی نگاہ میں یہ آدمی اس سے 1000 گنا بہتر ہے, کیونکہ اس نے چپ کر کے اللہ کی نگاہ پہ خرچ کیا, دین کی حقیقت کو سمجھ گیا اور دین کے مظاہر کو اس نے چھوڑ دیا. اور یہ مسلمانوں کا بہت بڑا مرض ہے کہ یہ ہمیشہ مظاہر کو ترجیح دیتے ہیں اور حقیقت کو بھول جاتے ہیں. یہ وہ چیز ہے جو زوال کا اور قوموں کے زوال کا باعث بن جاتی ہے. حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا نا کہ ہم جو بات کریں گے حجت اللہ میں وہ عقل کے مطابق کریں گے, کہ عقل کا بڑا مقام ہے. یہ اس کی چند ایک مثالیں ہوئی ان شاء اللہ. اندر سے بھائی پہلے ہم نے کیا کہ 45 منٹ کے سمجھ لیجیے 2 پیریڈ ہیں. آج اس لیے یہ نہیں کیا کہ آپ کسی کے لیے ایک آدمی کے لیے بھی اجنبی نہ ہو, کیونکہ کتاب کی کسی طرح چلتی رہے ختم ہو جائے تو 45 منٹ ایک دن سے بھی ہوگی, اس کے بعد چاہے آپ پھر 5-10-15 منٹ کے بعد دوبارہ بیٹھیں گے اور پھر اس کے بعد دوسری گفتگو ہوگی. کتاب بہت ہی دلیل ہے اور اس میں اصولوں کو اسلام نے ایک بات کہی, جتنی اولاد کی تربیت پرورش کر سکتا ہے تو اتنی ہو. ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ نے وسائل دیے ہیں, باپ کی دس بچے سے کیا بیٹھ سکتے ہیں, اور ایک آدمی کے لیے نہیں ہے اتنے اسباب اور وسائل, اسے بھی یہ کرنا بھی نہیں چاہیے. اس لیے مجموعی اعتبار سے مزاج یہ ہے. لیکن علماء عام لوگوں کے حلقوں میں یہ بات نہیں کہتے کہ ہمارے ملک میں یہ بھی چیزیں ہیں نا, یہ غلط مقاصد کے لیے استعمال ہوتی ہیں, کہ دوائیاں اور قسم کی چیزیں جو ہیں یہ فحاشی کو پھیلائیں. کتنی علماء نے شدید مخالفت کی تھی اور تکلیف چاہیے تھی, ہمارے تابعین نے اسی لیے بھی یہ سجن بھی کرائے کہ ایسے نہ ہو ان چیزوں کی اجازت دے دیں تو لوگ جمع ہو جائیں, جیسے کہ ہمارے دور میں ہو رہا ہے. لگنا اصل چیز یہ مصنف عبد الرزاق نے اتنے بھی شہبہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے, اس نے اس مرضی نام یہ فیصلے آسانی سے دے دیا ہے. یہ تو اصل میں معاملہ حکومت کا ہے کہ حکومت ایسا نظام جب نافذ کرے تو کس موقع پر پہنچ کے اس طرح رہائی دے, اور حکومت کی اس قانون کو نافذ کرنے والے مجھے قاضی ہیں, تو قاضی جب یہ سمجھے گا کہ اس انسان کے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے یا حالات کی وجہ سے مجبوراً ایسے کر دیا جس سے رہائی کی گزارش ہے, قاضی بات سنیں, اس میں شریعت میں بہت وسیع اختیارات ہیں قاضی. اسی طریقے سے کہ جب تک حالات ٹھیک نہ ہوں حدود کی ایسی امپلیمنٹیشن جیسی کہ نظیر خالد صاحب کے مزاق کے دور میں کی تھی کام بہت مشکل ہو گیا. رضی اللہ عنہ کئی مرتبہ ان کے فیصلے آپ کو ملیں گے, سبھی رضی اللہ عنہ کے فیصلے ملیں گے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ بعض فیصلہ میں یہ کہا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تو یوں کرتے, یعنی ہے اس کی کہ حضور کے معاملے میں فوری سزا دینی ہے نہیں دینی ہے, بڑی دانش بوجھی کا کام ہے قاضی. جی وہ لوگ ہی نہیں ہیں جن سے اسلام کافی, تب آپ بہترین قسم کی کڑاہی پکائیں گوشت کی چکن کی اور پھر گلے کے سامنے پڑے لگتا تھا انسانی کا معاشرے کا انسان ہے. مقنن اور شارع حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں تھے, عمر کے دام کام تھے. قانون کا مقنن صرف اللہ ہے. ہمارے منتیوں کا یہ رسول کی کتابوں میں طے شدہ بات ہے, وہ کہتے ہیں قانون اور شریعت اس میں حلال اور حرام کا منصب صرف اللہ کے لیے ہے, حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں. مسلم سبوت اگر پڑھیں گے نا آپ
کے نور انوار وغیرہ جو آپ کی کتابیں آتی ہیں مسلم سلوک کی شرح فواد الرحوت میں انہوں نے اس کی کہ ہمارے نزدیک قانون صرف اور صرف اللہ ہی ہے جو بناتا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی جائے یہ اختیار نہیں ہے, تو جس چیز کو چاہیں حلال کریں جس چیز کو چاہیں حلال کریں. شارع شرح کرتے ہیں, تقیم کرتے ہیں, پولیس کو کیا شکر اس کی اصل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ کی اطاعت سے پابند ہے, یہ بڑی باریک بات. لیکن یہ جو اصول لوگ کہتے دیتے ہیں نا کہ جو حدیث قرآن کے خلاف ہم نہیں مانیں گے, یہ بات ایسے درست نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ نے جو اپنی اطاعت کا حکم دیا ہے, تین باتوں کا حکم دیا ہے, اللہ کی اطاعت کرو, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اولو الامر کی, رسول نے کیا ہے تو اولو الامر کے لیے اللہ نے اطاعت کا لفظ استعمال نہیں کیا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا نے اطاعت کا لفظ استعمال کیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ نبی کی اطاعت مستقل ایک الگ چیز ہے, ہم نے بنی کا ہم نے جو کہا ہے کہ یہ جو کچھ ہوتا ہے نا یہ غلط چیز ہے, لوگ اسے دین کا مظہر سمجھتے ہیں, حقیقت نہیں ہے. کسی چیز کو بھی کیا ضرورت پڑی ہے کیا ہم تو بغیر کسی ضرورت اور وجہ کے ربیع الاول میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے جلسے اور نشیوں کو بھی جائے گا آپ جی صحابہ رضی اللہ نے نہیں کی ہم سے دین نہیں کرتے. سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے بار بار کہا کہ میت کی وصیت او دین یا پھر قرض, اللہ تعالیٰ نے میت کی وصیت کو پورا کرنے کا پہلے حکم دیا اور قرض کی ادائیگی بعد میں, ٹھیک ہے نا, وصیت کی وصیت او دین, اور سنت بتاتی ہے کہ قرض کی حیثیت پہلے ہے اور میت کی وصیت کی تنقید بعد میں, یہی عمل ہوتا ہے. یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت معاذ اللہ بالکل یہ ہے ہی نہیں کہ وہ وہاں سے لے کے پیغام دے رہے ہیں, بلکہ جو کچھ اللہ کی اجازت حکم کے مطابق کرتے رہے ہیں اور اتحاد بھی کرتے رہے ہیں, اللہ تعالیٰ نے اتحاد کا ہاتھ بھی حاضر کی, کبھی حق میں کبھی اتحاد کی بجائے دوسرے اتحاد سے رکھی تھی, جن کی اتحاد کا منصب بتاتا ہے.
Thank you.
مشکل کام کرنے کے لیے آسان ہوتے ہیں اگر خلق میں بھی انسان کی قبر ہے نا موت کو پہلے پلتی سمجھتی ہے جی اجماع میں یہ شرط محققین نے تسلیم نہیں کی کہ ساری جہانی کی خبر ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ بس جس حد تک ممکن ہے جس تک لوگ اجماع کو نقل کریں تو یہ نیچے اس قضیے پہ انہوں نے کتاب جعفریہ کے جو اصول ہیں اس کا بھی حوالہ دیا ہے جعفریہ میں انہوں نے یہ کہا کہ آدم جو زمانے کی تقریب ہو جو زمانے میں سب سے بڑا قائدین پھر امامیہ ہی نے اس سے اعتراض کا جواب دیا اور امامیہ نے کہا کہ کوئی آدمی اگر اس بحث میں نکلے کہ ہمارے زمانے میں سب سے بڑا آدمی دین کون ہے بس اس کی تقریب کرنی ہے تو جس کے متعلق وہ فتویٰ دے کہ سب سے زیادہ علم والا یہ شخص ہے تو یہ جو خود فتویٰ دے رہا ہے اس سے بھی بڑا ہوا ہوگا تو اس کو بھی فیصلہ کرے گا تو بیٹھے یہ بات نہیں نہیں ہو سکتا اسی طرح اجماع سے یہ مانا لینا کہ امت میں کسی کونے گزرے میں کسی کو اس سے اختلاف ہی نہ ہو یہ بات نہیں ہے جمہور نے جب اتفاق کر لیا اور خبر صادق اس تک پہنچ نہیں سکتا ہوں وقت رضی اللہ عنہ کی خلافت سے بعض صحابہ رضی اللہ عنہ سے کہ میں بیعت نہیں کی لیکن جمہور صحابہ رضی اللہ عنہ سب نہیں سکتا ہوں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی بیعت کی ایسی لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ مہاجرین اور وہ لوگ جو بدر میں گئے ہیں ان میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو میرے ہاتھ سے بیعت نہ ہوا تو بس وہ کافی تھا اسی سے مجھے دوسری شاخ پوچھی ہے وہ یہ کہ کیا پوری امت کا اجماع یا یہ کہ صرف مقتدر حضرات کا اجماع امام مالک رحمتہ اللہ علیہ سے گئے ہیں کہ اگر کسی چیز پر حرمین شریفین کے ائمہ علماء وہ اکٹھے ہو گئے تو اس بات کو پوری امت کے لیے ماننا ضروری ہے اگر جبکہ وہ بات خلافت سے متعلق ہے